نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المنتجبين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ ہم 2008 عیسوی کے اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اعتکاف میں حاضر ہیں اور جامع المنہاج جو تحریک منہاج القرآن کا عظیم عالمی روحانی مرکز ہے اور جس پر سیدی و سندی و شیخی و مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی ان کی روحانیت اور ان کی ولایت سایہ فگن ہے. اس مرکز پر اطراف و اکناف عالم سے اور پاکستان کے دور و نزدیک تمام علاقوں سے ہزارہا کی تعداد میں حاضر ہونے والے معتکفین اور معتکفات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس سال بھی اپنی دہلیز پر بیٹھنے اور 10 دنوں کے لیے اپنے گھر مہمان بنا لینے کی نعمت عطا کی اور عظیم شرف عطا فرمایا. یہ آپ کا اور ہمارا کوئی بڑا کام اور بڑا پن نہیں اور ہماری کوئی سعی و کاوش نہیں, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس سال پھر اپنی دہلیز پہ بیٹھنے کی اجازت عطا کر دی اور اپنے دروازے پر منگتا اور سائل بننے کا ہمیں موقع عطا کر دیا. اس کے اس کرم پر بھی 10 دن اور 10 راتیں شکر ادا کرتے رہیں تو صرف اس توفیق کا شکر بھی ادا نہ ہوگا. یہ پہلی رات ہے اعتکاف کے عشرہ کی اور رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور یہ شب تاریخ اسلام میں حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان علیہ السلام ان کی شہادت کے ساتھ منسوب اور معنون ہے، ان کی شہادت ہوئی اور اس رات وہ اللہ جل مجدہ سے واصل ہوئے، لہذا ہم اس رات کو انہی کے نام معنون کیا کرتے اور اعتکاف کے اس عشرہ کا ذکر بیان دس راتوں کا ان کے ذکر مبارک سے کیا کرتے. آج کی رات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر میں تین حصوں میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. اولاً ان کے فضائل و مناقب کا بیان ہماری اہل السنت والجماعت کی سب سے اونچے درجے کی کتب حدیث جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، تو اولاً ان کا ذکر صحاح ستہ سے ہوگا، میری مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، نسائی اور ابن ماجہ سے ہے. اور اس کے ساتھ ہم ان ائمہ حدیث کے شیخ امام احمد بن حنبل کی مسند کو بھی شامل کر لیں، گویا ارتکاز ان کتب سبع پر ہوگا، سیاستہ پر اور مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ. اس کے بعد کچھ جلیل القدر ائمہ اہل سنت ان کی لکھی گئی معتبر اور معتمد کتب جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان محبت، مودت اور موافقت کے موضوع پر لکھی گئی، ان کے باہمی تعلق اور ربط کے بنیاد پر، ان اکابر اجلہ کا کچھ ذکر سیاستہ کے بیان کے بعد ہوگا. سیاستہ اور ان کتب اہل سنت سے ان احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کا بیان کر لینے کے بعد پھر ہم اس گفتگو کے دوسرے حصے میں آئیں گے. اس میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اور ائمہ اطہار اہل بیت سے، سیدنا امام زین العابدین سے، سیدنا امام محمد الباقر سے، سیدنا امام جعفر الصادق سے، اکابر ائمہ اہل بیت، پھر ان کے آثار اور ان کی مرویات، ان کا مطالعہ کریں گے اہل تشیع کی اسی طرح چوٹی کی معتبر کتب میں سے کہ وہ مولا علی المرتضیٰ اور ائمہ اطہار اہل بیت خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام کی نسبت کیا کہتے ہیں، تاکہ دونوں کی قربت و موافقت کا امت مسلمہ کو پتہ چل سکے اور دوریاں کم ہو سکیں اور دوریاں قربتوں میں بدل سکیں. اس بیان کے بعد تیسرے حصے میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی مرویات پر مبنی درس تصوف ہوگا، اور وہ درس تصوف ہوگا نہج البلاغہ میں سے جو اہل تشیع کے ہاں اتنی بلند رتبہ کتاب ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات پر مشتمل مجموعہ ہے، جیسے ہماری بخاری اور مسلم کا جس طرح درجہ ہے اس طرح اہل تشیع کی کتب علم میں نہج البلاغہ براہ راست سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور آپ کی مرویات و مکتوبات اور مراسلات اور کلمات کا مجموعہ، اس سے نہج البلاغہ سے درس تصوف ہوگا. تاکہ امت مسلمہ میں جو تفریق ہے، ہم کسی کے مسلک تو بدل نہیں سکتے مگر ان مسالک میں جو فاصلے اور بعد ہیں وہ کم سے کم کر کے انہیں قریب تر لا سکتے ہیں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تفرقہ ممکنہ حد تک کم ہو اور امت وحدت اور یگانگت کی طرف آئے اور باہمی نفرتیں ختم ہوں اور محبتیں جنم لیں دلوں کے اندر، غلط فہمیاں دور ہوں، شکوک و شبہات دور ہوں اور عقائد ہر سمت محبت پر قائم ہوں، محبت پر استوار ہوں، نفرت پر قائم نہ ہوں۔ اس لحاظ سے ساری رات ذکر ہے وہ مولا علی المرتضیٰ کا رہے گا، کرم اللہ وجہ الکریم کا، مگر مختلف جہتوں سے۔ حصول برکت کی خاطر میں نے ابتدا قرآن مجید سے کی، اس لیے کہ حدیث نبوی سے قبل پہلا مصدر ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدہ کا، احکام کا، شریعت کا اور جمیع امور اسلام کا قرآن مجید ہے۔ تو ایک مقام کی تلاوت کی، میرا خیال ایک اور آیت کی تلاوت سے گفتگو شروع کرنے کا تھا، اور اچانک جب مجھے معتکفین اور معتکفات کی وہ بات یاد آئی کہ باری تعالیٰ کرم کر دے کہ اس 10 دنوں میں سردی کی شدت بارش بھی نہ بھیجے اور دھوپ کی شدت بھی نہ ہو، تاکہ معتکف سکون سے بیٹھیں اللہ کی دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر۔ جب یہ بات میں نے کی تو یکایک میرے ذہن میں یہ التفات ہوا اس طرف، اور خیال آیا کہ میں پھر اس آیا ان آیات کریمہ کا کی تلاوت سے آغاز کروں جس میں اللہ کی اسی نعمت کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اور اس کو جمیع ائمہ اہل سنت نے، محدثین نے بھی اور مفسرین نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اور دیگر صاحب صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ علم کی روایت سے اپنی کتب میں بیان کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں، الغرض بہت سے ائمہ نے اس کو بیان کیا، اور میں اس وقت امام احمد بن حنبل کو کوٹ کر رہا ہوں جو ائمہ اربع میں سے حنبلی مذہب کے بانی سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ جتنی آیات قرآنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حق اور ان کی شان میں نازل ہوئی، اس قدر آیات قرآن مجید کی کسی فرد کی شان میں نہیں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک مقام قرآن مجید کا میں نے تلاوت کیا، اور امام احمد بن حنبل کے اس قول کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اور امام عبد الرؤوف المناوی نے الطبقات الکبریٰ میں اور بہت سی اور دیگر کتب میں ائمہ علم و فن نے اور ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید سے جو شروع کر رہے ہیں آج کا مضمون، میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ بارہا سن چکے ہیں، بس میں نے تو تبرکاً قرآن مجید سے گفتگو کو شروع کرنے کی خاطر ان آیات کی تلاوت کی۔ موضوع میں صحیح بخاری سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما علیل ہو گئے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اور سیدہ کائنات سیدت النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے اور ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے منت مانی اگر وہ شفا یاب ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو باری تعالیٰ ہم تین روزے رکھیں گے. سو وہ شفا یاب ہو گئے اور انہوں نے روزے رکھے، اپنی جو نظر تھی وہ پوری کی. اب ان کی اس نظر کا پورا کرنا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی نظر ماننا اور نظر کو پورا کرنا اور وہ پورا واقعہ رب کائنات نے اپنے کلام اور اپنے قرآن کا موضوع بنا دیا. فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. یہ واقعہ ان آیات کریمہ کا شان نزول ہے. امام ابن جریر طبری سے لے کر امام ابن ابی حاتم، امام ابن جریر طبری، امام فخر الدین رازی، امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام بغوی، امام خازن، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک، یعنی 1200 سال کی جو تاریخ ہے تفسیر کی، آپ کوئی کتاب تفسیر کی ایسی نہیں جس کو اٹھائیں اور اس کے شان نزول میں یہ واقعہ درج نہ ہو. اور شان نزول میں اصول تفسیر کے امام ہیں امام واحدی اسباب النزول پر، اور خود امام جلال الدین سیوطی اور امام نیشاپوری، یہ وہ اصول تفسیر میں اسباب نزول پر اتھارٹیز ہیں. تو ان سب نے بھی اس کو روایت کیا کہ یہ وہ اللہ کے بندگان خاص ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے. پہلے دن جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، تو جو کچھ پکا تھا اٹھا کے مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا، جو پکا تھا اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر دیا. تیسرے دن افطار کا وقت آیا تو ایک اسیر آ گیا، ایک اسیر آ گیا قیدی، اس کو اٹھا کے دے دیا، پانی سے افطار کر لیا. ایک قول جن کو علماء تفسیر میں سے بعض نے روایت کیا ہے مگر وہ مذہب مختار نہیں ہے، معتمد نہیں اور معتبر نہیں، وہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تعلق مکہ، یہ آیت مکہ معظمہ سے متعلق ہے، اور یہ سیدنا علی شیر خدا اور اس خانوادہ رسول کے شان میں نازل نہیں ہوئی. اس کو ائمہ تفسیر نے کثیر دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، بشمول امام فخر الدین رازی کے اور امام قرطبی کے رد کیا ہے. مگر میں ان دلائل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع اور ہے، مگر اس میں ایک دلیل ایسی ہے جو خود نص قرآنی میں ہے، اور وہ یہ کہ دوسرا شان نزول جس کا تعلق مکی دور سے ظاہر کیا گیا وہ اس وجہ سے درست نہیں کہ یہ آیات سورۃ الدہر کی ہیں، اور سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، یہ مکی سورت ہی نہیں ہے. یہ آیات کریمہ نازل ہی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ہے. یہ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، مکی نہیں ہے. تو قبل از ہجرت کے کسی واقعہ سے ان آیات کا تعلق ہی نہیں بن سکتا. یہ تو ایک گوشہ ہے. دوسرا گوشہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں الفاظ یہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اپنا کھانا اٹھا کے کبھی مسکینوں مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، اور کبھی قیدیوں کو قیدی کو دے دیتے ہیں. قبل از ہجرت مکہ میں یتیم بھی تھے مسکین بھی تھے مگر قیدی کوئی نہ تھا. اگر یہ آیت ہجرت سے قبل مکی دور میں نازل ہوتی تو مکی دور میں قیدی کہاں سے آ گئے؟ پہلی بار اسلام کی تاریخ میں جو قیدی ہوئے وہ تو غزوہ بدر کے بعد ہوئے. غزوہ بدر ہوا تو 70 قیدی شہر مدینہ میں کفار میں سے آئے, اور آقا علیہ السلام کی حکومت میں پہلی بار قیدی غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں ہوئے. مکی زندگی کے 13 برس میں تو جہاد ہی نہیں ہوا, جہاد فرض ہی نہیں تھا, جنگ ہی نہ تھی, کوئی قیدی نہیں بنا, کوئی قیدی ہی نہیں بنا. اس کی تو ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی ہے. لہذا قرآن کا لفظ وَأَسِيرَا کے قیدی کو دے دیتے ہیں, یہ تو نص قرآنی ہے. دنیا کی کوئی روایت اور کوئی اثر اور کوئی خبر اور کوئی قول قرآن مجید کی اس نص صریح کو رد نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قیدی تھے, اور قیدی غزوہ بدر کے بعد مدنی زندگی میں تھے, ہجرت مدینہ سے قبل مکی دور میں نہ تھے. تو پہلے دن ایک مسکین آ گیا, دوسرے دن یتیم آ گیا, تیسرے دن کافر قیدیوں میں سے کوئی قیدی آ گیا, اس کو اٹھا کے دے دیا اور کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور کہا کہ ہم تو صرف محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں, محض رضا الہی کے لیے کھلا رہے ہیں. اور ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا دن ہے. پس اللہ نے انہیں اس خوف الہی اور ایثار اور احسان اور سخاوت کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لیا, اور ان کے چہروں پر رونق اور تازگی ہوگی, اور ان کے دلوں میں سرور اور مسرت ہوگی اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے. سو ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کو جنت دی جائے گی اور پہننے کو جنت کی ریشمی پوشاک ملے گی. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, تختوں پر, جنت کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور نہ وہاں دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ سردی کی شدت ہوگی. نہ دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی. میرا ذہن اس طرف چلا گیا, اور اس لیے میں نے آیات کریمہ کو پڑھا کہ باری تعالیٰ جن کے صبر کے عوض تو نے انہیں دھوپ کی تپش سے بچا لیا اور سردی کی شدت سے بچا لیا, اور جنت ان کے صبر کے سلے میں دے دی, اور ان کی سعی مشکور کے بدلے میں اس سے بڑا کچھ عطا کیا. ان کا ذکر آج کی رات ہو رہا ہے, اور اعتکاف کے 10 دن اور رات ان کے ذکر سے شروع ہو رہے ہیں. سو معتکفین اور معتکفات کو انہی کے صدقے دھوپ کی شدت سے بچائے رکھنا, اور سردی یعنی بارش کی شدت سے بھی بچائے رکھنا. ان آیات کریمہ سے جو سورۃ الدہر کی ہیں, آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کہ میں نے تلاوت کی, ان سے ہم نے آج کی رات کی گفتگو کا آغاز کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری گفتگو کی سکیم کیا ہے, کہ پہلے مناقب سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر سیاہ ستہ سے ہوگا, تو ہم گفتگو کا آغاز صحیح بخاری سے کر رہے ہیں, پھر صحیح مسلم پہ آئیں گے, پھر جامع ترمذی اور الحاظ القیاس کتب سیاہ کو مکمل کریں گے. یہ صحیح بخاری میرے سامنے ہے. امام محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فی الحدیث صحیح بخاری میں کتاب و فضائل اصحاب النبی قائم کرتے ہیں, اور صحیح بخاری میں یہ جو کتاب فضائل اصحاب نبی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کا نمبر 62 ہے. صحیح بخاری میں یہ کتاب فضائل و اصحاب نبی کی کتاب, اس کے اندر جو باب قائم کیا امام بخاری نے وہ ہے باب قائم کیا مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب ایک بات علم الحدیث کے حوالے سے بتاؤں, امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باب قائم کرتے ہیں, باب کا عنوان قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں, اور حدیث الباب روایت اور سند کے ساتھ حدیث لانے سے پہلے, حدیث لانے سے پہلے اکثر و بیشتر باب کا عنوان قائم کر کے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں اس کے نیچے اس پورے باب کا جو ماحصل ہے اور جو امام بخاری کا اپنا عقیدہ و مذہب ہے, یہ بات یاد رکھیں, بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں, جو امام بخاری کا اپنا عقیدہ و مذہب ہے خواہ وہ عقائد کے باب میں کوئی چیز ہو خواہ وہ احکام فقہ کے باب میں کوئی چیز ہو, فقہی احکام کا مسئلہ ہو خواہ وہ عقائد اسلامیہ کا مسئلہ ہو, جو امام بخاری کا اس مسئلے پر اپنا عقیدہ یا ان کا جو مذہب ہے اس پر اکثر و بیشتر بغیر سند کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ترجمۃ الباب کے طور پہ اوپر رقم کر دیتے ہیں, سند کے ساتھ حدیث کو روایت کو بعد میں لاتے ہیں, مگر سند کے ساتھ حدیث لانے سے بھی پہلے وہ اس کا لب لباب, اس کا نچوڑ, اس باب کا مغز, اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب عنوان باب کے طور پر ترجمۃ الباب میں درج کر دیتے ہیں. یہ امام بخاری کا طریقہ ہے صحیح بخاری میں. حدیث کے طالب علم اس بات سے ناواقف نہیں اور بے خبر نہیں ہے, جن کو علم الحدیث سے شغف ہے اور جو سیاستہ یا دیگر کتب حدیث اور بطور خاص صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں ان سے, اس صحیح بخاری پڑھانے والے اساتذہ سے اور پڑھنے والے طلباء سے یہ نقطہ ایک اصولی نقطہ ہے, پوشیدہ نہیں ہے, بڑی سادہ اور بنیادی بات ہے, اور اس بات پر کوئی شخص جو امام بخاری اور صحیح البخاری سے واقف ہے اختلاف نہیں کرتا. یہ طے شدہ بات ہے جو میں نے ترجمۃ الباب کے ذیل میں عرض کی کہ اس میں وہ اپنا عقیدہ اور مذہب بیان کرتے ہیں, اپنی ترجیح بیان کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق احادیث لاتے ہیں سند کے ساتھ. سو جب یہ باب امام بخاری نے قائم کر لیا, باب و مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, تو اس باب کے بعد نیچے اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں احادیث الباب لانے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مضمون ایک ٹکڑا, وہ ٹکڑا دیتے ہیں, کبھی مرسلن روایت کرتے ہیں کبھی جز روایت کرتے ہیں, ان جو مضمون اس باب کے نیچے امام بخاری لا رہے ہیں اور جس مضمون کی احادیث روایت کر رہے ہیں اور ان کی تخریج فرما رہے ہیں, اسی مضمون پر دلالت کرنے والا ایک موضوع, اس موضوع پر دلالت کرنے والا کوئی حدیث کا مضمون یا اس کا ٹکڑا یا جملہ کبھی حدیث نبوی سے، کبھی آثار صحابہ سے، کبھی آثار تابعین سے، اس کو بطور ترجمۃ الباب درج کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو احادیث کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل اس موضوع پر امام بخاری کا عقیدہ و مذہب معلوم ہو جائے اور ان کا رجحان معلوم ہو جائے. سو اب امام بخاری اس باب کو قائم کرنے کے بعد اور بالسند بالاسناد حدیث لانے سے قبل ترجمۃ الباب میں یہ بیان فرماتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اپنا عقیدہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے خطاب فرماتے ہوئے براہ راست ان سے یہ ارشاد فرمایا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ میں نے یہ میسج امام بخاری کا آپ تک پہنچایا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث چنی ہے اور پھر اس پوری ایک مفصل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، مضمون ہے، اس میں سے پھر ایک ٹکڑا چنا ہے، احادیث میں سے ایک حدیث کو منتخب کیا، اس حدیث میں سے آقا علیہ السلام کے کلام میں سے ایک جملہ منتخب کیا، اس جملے کو ترجمۃ الباب میں درج کیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں مجھے یعنی بخاری کو ماننے والوں سن لو، حضرت علی شیر خدا کی شان میں بخاری کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یعنی تیرا مصدر میں ہوں، اب میں شرح کر رہا ہوں، شرح، تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے. تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیری اصل میں ہوں، میری فرا تو ہے، تیرا درخت اور تنا میں ہوں اور میری شاخ اور اس کا پھل تو ہے. تو جب کوئی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے نا، درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ اس درخت سے تو محبت ہے مگر اس کے پھل سے محبت نہیں. تو پھر درخت سے محبت کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا انت منی وانا منکا، تیرے لیے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہ امام بخاری نے اپنا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اس کا ایک جملہ چن کر ترجمۃ الباب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں. اب امام بخاری کا طریق یہ ہے، میں آپ کو یہ بھی علم الحدیث کے ضمن میں صحیح بخاری کے جو کا طریق ہے، منہج ہے، اس کے ضمن میں دوسرا نقطہ برتا دوں کہ جب امام بخاری ترجمۃ الباب میں اس طرح کسی ایک حدیث کا جملہ ٹکڑا لاتے ہیں یا آثار صحابہ اور آثار تابعین میں سے مرسلن کو روایت لاتے ہیں، سند نہیں لاتے، تو اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس حدیث کی سند کہاں ہے، اس حدیث کی سند کہاں ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ جو امام بخاری کی ثقاحت سے واقف ہیں اور علم الحدیث میں امام بخاری کے مقام امامت اور مقام امارت سے واقف ہیں کہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو ان کی ثقاحت و امامت و امارت سے واقف ہیں ان کے لیے اس حدیث نبوی کی سند خود امام بخاری ہے کہ جس پر ان کا کامل اعتماد ہوتا ہے اور جس روایت اور حدیث اور قول کی صحت میں ان کو کوئی شک نہیں ہوتا اور جو سند متصرہ سے چیز ثابت ہو اور اس کی صقاحت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے کسی مقام پر بغیر سند کے ترجمۃ الباب میں درج کر دیتے ہیں. مگر جب وہ درج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس صحیح بخاری میں اسی ایک جگہ وہ حدیث کا جملہ آیا ہے، نہیں، وہ کسی دوسرے مقام پر پوری کامل سند کے ساتھ اس حدیث کو درج کر چکے ہوتے ہیں، اس پورے مضمون کو کامل سند کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کر چکے ہوتے ہیں. اب یہ ریپیٹیشن ہوتا ہے، یہاں اس کا تکرار ہوتا ہے، لہذا تکرار کی وجہ سے اس کا ریلیونٹ جملہ حدیث الباب کی مناسبت سے اوپر درج کر دیتے ہیں. اب یہ جو حدیث کا جملہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بیان کیا، ترجمۃ الباب میں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ دراصل امام بخاری نے اس کو روایت کہاں کیا سند کے ساتھ؟ سند کے ساتھ یہ روایت ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہاں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث پوری سند کے ساتھ اور کامل مضمون کے ساتھ باب عمرۃ القضاء میں روایت کی ہے. اس مقام پر امام بخاری نے باب عمرۃ القضاء میں یہ حدیث پوری سند صحیحہ کے ساتھ اور پورے مضمون کے ساتھ روایت کی ہے، اس لیے اس کا ریلیونٹ جملہ اپنے مذہب اور عقیدے کے طور پہ وہاں درج کر دیا. اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی، حدثنی عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وہ پورا ایک طویل مضمون ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے گئے حدیبیہ کے اگلے سال، جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے، وہ جو عمرہ رہ گیا تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے اور آقا علیہ السلام نے احرام کھلوا دی اور قربانیاں کر دی تھیں، اس عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ میں تین صحابہ حضرت جعفر اور حضرت زید ابن ثابت اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے مابین ایک مسئلے پر ایک ڈسپیوٹ تھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تینوں پیش ہوئے، تینوں پیش ہوئے. تو جب تینوں پیش ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، چھوٹی صاحبزادی تھی ایک اور حضرت علی ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، اور حضرت زید چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے. آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کی گفتگو کی آواز سے آپ کی چشمان مقدس کھل گئیں، بلایا، کیس پیش ہوا، آقا علیہ السلام نے سماعت کی اور سماعت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے اپنے دلائل پیش کرو، تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت جعفر نے. تو آپ نے، حضرت علی نے عرض کیا، انا خستہا وہی بنت امی، یہ میں لیتا ہوں، یہ بیٹی میں پالوں گا، چونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کو میں پالوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ابنت امی و خالتہا تحتی، حضرت علی کی تو صرف چچا کی بیٹی ہے مگر میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میری زوجہ ہے. دو رشتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے، کہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، ایک تو رشتہ وہی ہے جو علی کا ہے، وہی رشتہ میرا ہے، علی ابن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب، دوسرا میری جو زوجہ ہے بیوی وہ اس کی خالہ بھی ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ چچا کی بیٹی ہی صرف نہیں بلکہ اس کی خالہ اس کو پالے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا زید سے تو آپ کی دلیل کیا، انہوں نے کہا قال زید ابنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ جو ساری بات سنی تو یہ فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں کر دیا اور فرمایا الخالہ تو بمنزلت الام، چچا کی بیٹی ہونے میں علی اور جعفر دونوں برابر تھے، مگر جعفر کی زوجہ اس کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا خالہ اس کا زیادہ خیال رکھے گی۔ جب ان کو دے دیا اور حضرت جعفر کو پھر کہا اشبہت خلقی و خلقی، کہ اللہ نے تجھے اپنی شکل و صورت میں اور خلق میں میرا مشابہ بنایا ہے، شبیہ بنایا ہے۔ اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو۔ اس حدیث صحیح بخاری سے ایک نقطہ ضمناً علمی اعتقادی واضح کر دوں کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کیوں کہا جاتا ہے مولا، تو انہیں اعتراض کرتے ہوئے اپنے مولانا ہونے پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر ور ہر روز مولانا کہلاتے ہیں، وہ مولانا ہے ہمارے مولا، تو وہ اگر ہم سب نمازیوں کے مولا ہوں مولانا تو انہیں اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اور حضرت علی کے مولا ہونے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں اور ہر معنی میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی آزاد کردہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی دوست کے لیے، کبھی مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا، رسول کو بھی مولا کہا، جبرائیل امین کو بھی مولا کہا، اور مومنین کاملین کو بھی مولا کہا۔ اور حدیث صحیح میں آگے آپ سنیں گے سیدنا علی شیر خدا کا دست ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے اعلان کیا من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہ ٹائٹل مولا کا حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، اور ہزار ہا صحابہ کرام کے اجتماع میں عطا کیا ہے، غدیر خم کے مقام پر حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے یہ ٹائٹل عطا کیا ہے، آپ اس کو آگے سنیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی چونکہ ذکر آ گیا تو میں نے کوٹ کر دیا آپ کو۔ اسی طرح بعض احباب سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نقطہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں، جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس حدیث کو میں پہلے مکمل کر لوں تو یہ نقطہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تو سیدنا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ اور یہ میں نے کامل سند کے ساتھ مضمون بیان کر دیا، یہاں کامل سند سے پورا مضمون بیان کیا، وہاں اس جملے کو درج کیا انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، آئمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے، ہمارے آئمہ تفسیر، آئمہ حدیث، آئمہ تصوف و معرفت، اور آئمہ فقہ اور آئمہ تاریخ اہل سنت کے سارے، جب اہل بیت اطہار کے آئمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے ہیں. ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور آئمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، 1000 کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں. جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا. یہ کوئی اس 15ویں صدی میں، 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مذہبی اٹھائیے، آئمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے علیہ السلام لکھتے ہیں، آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے علیہ السلام لکھتے ہیں، آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں علیہ السلام لکھیں گے، آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام تبری تک چلے جائیں، آئمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام صبح سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے آئمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ آئمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں. اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا، یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے. اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں، ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو، وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو. ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا. ہم ہر روز السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے. اور پھر شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غائب شخص کا آپ کو سلام کہے، غائب شخص کا کوئی سلام پہنچائے، تو سنیے آپ جواب کیا دیں گے، آپ کہیں گے وعلیک وعلیہ السلام. اب وہ سیدھا علیہ السلام بھی آ گیا. اگر کسی شخص کا سلام پہنچایا آ کر دوسرے نے، اور وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں، تو یہ کسی عالم دین سے پوچھئے، خواہ اس کا تعلق سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، خواہ اس کا اہل سنت مکتب فکر سے ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، وہ حنفی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری، کسی عالم دین سے پوچھئے کہ غائبانہ کوئی سلام پہنچائیں تو جواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. متفقہ جواب ہے علیکا و علیہ السلام. علیکا کا مطلب ہوا ہے کہ تم پر بھی سلام ہو. یہاں تک بات ختم ہو گئی، اگلا لفظ بتائیے کیا ہے. وہ علیہ السلام، وہ جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، وہ جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا، ہر شخص اس کو علیہ السلام کہہ لے. اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا. آگے سنیے، پھر ہر شخص نماز پڑھتا ہے، ہر شخص نماز پڑھتا ہے اور تشہد نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ حضور پر سلام نہ بھیج لیں. اب وہ کہتے ہیں بعض احباب کی سمجھ میں جو مغالتا ہے, وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں, انبیاء کو کہیں, مگر آئیے نماز سے پوچھیں کہ کس کس کو کہہ سکتے ہیں. آؤ ذرا نماز سے پوچھتے ہیں, یہ تو پانچوں وقت پڑھی جانے والی نماز ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. جب یہ کہہ چکے تو آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی, جب مجھ پر سلام بھیج چکو تو اس کے بعد کہو کیا, سلام علینا والا عباد اللہ صالحین, اب ہم پر بھی سلام ہو اور حضور کی امت کے سب اولیاء صالحین پر سلام ہو. ارے ہر نمازی نماز میں اپنے آپ کو تو علیہ السلام بنا رہا ہے, ہر نمازی علیہ السلام بن گیا نماز میں, ہر نمازی علیہ السلام ہو گیا. سلام علینا, ہم پر سلام ہو, اپنے اوپر سلام کرنا ہر نمازی کے لیے جائز ہو گیا. اور ارے کچھ وہ بھی تھے جن پر نمازیں فخر کرتی تھیں, انہیں علیہ السلام کہا تو کس چیز کا اعتراض بنا اور کہاں سے بنا؟ میں تو اس اعتراض کی اصل آج تک سمجھ نہیں سکا کہ اس کی جڑ کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے. حتیٰ کہ دوستو اگر کافر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو, غیر مسلموں سے, کیا اجتماع میں غیر مسلم بیٹھے ہوں اور مسلمان بھی ہوں, تو انہیں بھی جب جائیں تو پھر بھی سلام کہنا واجب ہے, مگر کلمات ہوں گے السلام علی من اتبع الہدا, آپ میں سے جس جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو. تو ہر ہدایت کے پیروی کرنے والے کو بھی علیہ السلام بنا دیا, تو ہدایت کی پیروی کرنے والا تو علیہ السلام بن جائے, اور جن کے وجود سراپا ہدایت ہیں اور منبع ہدایت ہیں, جن سے ہدایت کی نہریں چلی, ہدایت کے دریا چلے, اور جن کے قدموں سے ہدایت کے سمندر بہ گئے, اور کائنات انسانی نے جن کی دہلی سے ہدایت لی, وہ علیہ السلام نہ ہوئے؟ کہ متبع ہدایت, ہدایت کی پیروی کرنے والا وہ تو علیہ السلام بن جائے, السلام علی من اتبع الہدا, اور وہ جو خود ہادی و مہدی تھے اور ہادی و مہدی ہوئے وہ علیہ السلام نہ ہو. یاد رکھ لیں, شرن دنیا کا کوئی عالم کوئی نص شریعت کی اس کے ناجائز حرام ہونے کی نہیں لا سکتا. اگر ناجائز ہو تو نماز سے ہی نکال دینا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو میں نے کہا بائی دی وے دو چیزیں آ گئیں تو واضح کرتا چلوں, اور بے شک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قرآن مجید کا ٹائٹل ہے, ہم یہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو, یہ بھی جائز ہے, تو قرآن نے عطا کیا اور علیہ السلام بھی اسلام نے عطا کیا اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نماز میں عطا کیا. اب یہ تو پہلی حدیث تھی جو امام بخاری کی روایت دی میں نے, اب دوسری حدیث صحیح بخاری کی. امام بخاری حدیث لائے ہیں قتیبہ کی روایت سے, وہ حاتم کی روایت سے, وہ یزید بن ابی عبید کی روایت سے, عن سلامہ, اس طریق سے. اور فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی چشمان مقدس آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی تو آپ ذرا ایک دن پیچھے رہ گئے اور پیچھے سے آ کے ملے. اب امام بخاری یہ روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ شام جس کی اگلی صبح خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور فتح ہونا تھا, حملے ہو چکے تھے کئی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تھا. تو آ کر اسلام نے فرمایا, اب یہ امام بخاری لا رہے ہیں حدیث, فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ الرَّاعِيَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آ کر اسلام نے فرمایا صحابہ کرام کی کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا, اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے, اور وہ شخص وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں. صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا, یفتح اللہ علیہ, اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے, مجلس میں موجود تھے, ساری رات ہر شخص آرزو کرتا رہا کہ مولا وہ مجھے بنا دے, وہ جو خوشخبری آقا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہر شخص آرزو مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی, لبان مصطفیٰ کی طرف تھی, حضور کے لبوں کی طرف, کہ صبح آقا کس کو مجدہ جانفضہ سناتے ہیں.